آپ اپنے آپ کو اتنا چھپاتے تھے. یہاں ایک میرا اشکال میں نقل کروں, میں نے ہمارے مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب سے 2 سال قبل سفر میں, حج کے سفر میں ایک سوال کیا. میں نے کہا حضرت کتابوں میں تو طالب علموں کو یہ ادب سکھایا گیا کہ اپنے استاد سے آگے نہ چلو, یہ ادب سکھایا گیا اور یہ ادب بیان بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے استاد سے آگے نہ چلو. اور روایت تو شمائل کی یہ بتا رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں چلتے تھے, تو اس کا معنی صحابہ آگے چلتے تھے تبھی تو نبی بیچ میں ہوئے, تو استاد سے آگے صحابہ کا چلنا لازم آیا. اب یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہوگا کہ استاد سے آگے نہیں چلنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا اناڑی احمق, جیسے حضرت کی دانتنے کی عادت ہے, کہنے لگے بے وقوف کہیں کہ بخاری میں تو نے روایت نہیں پڑھی, کتاب الحبا میں روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اونٹ تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے خرید لیا اور عبداللہ ابن عمر کو ہدیہ کر دیا, باپ سے خریدا اور بیٹے کو ہدیہ کر دیا, اور عبداللہ ابن عمر کو دے کر فرمایا لو عبداللہ میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر اس پر سوار ہو گئے, اب چلنے لگے, اونٹ بڑا تیز رفتار تھا تو اللہ کے نبی کی سواری سے وہ آگے نکلا جا رہا تھا, آگے نکلا جا رہا تھا, رسی کھینچتے تو بھی آگے نکلا جا رہا تھا. حضرت عمر نے دیکھا کہ حضور سے آگے آگے بیٹا چل رہا ہے, آپ جلدی سے دوڑے اور جا کر حضرت عبداللہ کے پشت پر ایک زور سے مکہ مارا اور فرمایا بیٹے نبی سے آگے نہیں چلا کرتے. اللہ کے نبی یہ بات سن رہے پھر بھی منع نہیں فرمایا, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے استاد سے آگے نہیں چلنا چاہیے. یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اپنے استاد سے اپنے بڑوں سے آگے نہیں چلنا چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے آپ کو اتنا فنا کیا تھا, اتنے متوازے, اتنی انکساری کہ لوگوں کو یہ پوچھنا پڑتا تھا کہ نبی کون ہے. کپڑوں کا عالم یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنی شان کپڑوں سے بھی بتاتا ہے, فاخرانہ لباس پہنتا ہے تاکہ اپنا ایک روپ پڑے. نبی کی شان یہ تھی کہ کبھی کملی اورے ہوئے ہیں, کبھی چادر اورے ہوئے ہیں, کبھی وہ فتح پرانا کپڑا اورے ہوئے ہیں, کبھی وہ کرتا پہنے ہوئے ہیں جس پر پیمن لگا ہوا ہے. نہ آپ نے اپنے کپڑوں سے کوئی روپ بتایا, نہ اپنے جسم سے کوئی روپ بتایا, نہ اپنے موقع سے کوئی روپ بتایا, نہ اپنی شان سے کوئی روپ بتایا, بلکہ عالم توازو کا یہ ہے کہ فتح مکہ ہو رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں, اونٹنی پر سوار ہیں, سورہ فتح پڑھتے جا رہے ہیں, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اس سورت کو پڑھتے جا رہے ہیں, ترجیع کرتے جا رہے تھے یعنی گنگناتے جا رہے تھے, آواز کو گلے میں ملاتے جا رہے تھے اور سر اونٹنی کے اوپر بیٹھے تھے, اتنا جھکا ہوا تھا, اتنا جھکا ہوا تھا توازو اور انکساری کی بنیاد پر کہ اونٹنی کا جو کوہان ہوتا ہے ابھرا ہوا گوشت اللہ کے نبی کی پیشانی مبارک اس سے لگی جا رہی تھی, اتنے متوازے انکساری. اسی لیے ہمارے حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر تکبر کرتا تو محمد ابن عبداللہ تکبر کرتا, اس سے بڑھ کر علم کسی کے پاس نہیں, اس سے بڑھ کر عمل کسی کے پاس نہیں, اس سے بڑھ کر شان کسی کے پاس نہیں, اس سے بڑھ کر مقام کسی کے پاس نہیں. لیکن ساری دنیا کے اول العزم پیغمبر امام الانبیاء نے تو اپنے آپ کو فنا کیا, توازو بتائی اور ہماری دو نمازوں پر ہمیں غرور آ جاتا ہے, ہمیں شان آ جاتی ہے, ہمیں توازو ہمیں تکبر آ جاتا ہے, ہمیں برابر آ جاتا ہے. میں اپنی زبان کی بنیاد پر کسی پر فخر کرتا ہوں, میں اپنی شان کی بنیاد پر کسی پر فخر کرتا ہوں, میں اپنی عزت کی بنیاد پر کسی پر فخر کرتا ہوں. بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس امت کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست فقاحت عطا فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلیم تھے, آپ نے خود بیان فرمایا کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلیم بنایا. جوامع الکلیم کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بات میں بے شمار مسائل نکلیں گے, چھوٹی سی آپ کی بات ہوگی قیامت تک کے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکرن حرام, چھوٹی سی حدیث ہے, کل مسکرن حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اب قیامت تک جتنی نشے والی چیز ہوگی اس حدیث سے مسئلہ نکال کر حرام قرار دی جائے. الخمر ما خامر العقل, چھوٹی سی بات ہے. فرمایا شراب اس کو کہتے ہیں جو تمہاری عقل کو ڈھانپ لے, یعنی جس میں عقل مدہوش ہو جائے، عقل کام میں نہ رہے، اسے شراب کہا جاتا ہے. یہ کیسی حدیث ہے کہ قیامت تک اس سے مسائل نکلتے رہیں گے. علماء نے جوامع الکلم کے عنوان سے کتابیں بھی لکھی، تو آپ جوامع الکلم تھے، اسی لیے آپ کی امت کو بھی جامع الکلم بنایا. کیسے جوامع الکلم؟ اس امت کے علماء کو دیکھیے، ایک عالم کوئی کتاب لکھتا ہے، اس کی شرح میں دوسری کتاب، پھر شرح کی شرح کی جا رہی ہے، پھر شرح کی شرح کی جا رہی ہے. ایک چھوٹی سی کتاب کافیہ ہے عربی گرامر کے اندر، اس کی شرح شرح جامع لکھی گئی، شرح جامع کی پھر اور شرح لکھی گئی، اس کی اور شرح لکھی گئی، یہاں تک کہ آج تک شروحات لکھی گئی. معلوم ہوتا ہے نبی کی شان جوامع الکلم ہے، تو آپ کی امت کے علماء کو بھی اللہ نے جوامع الکلم بنایا. ایسے جوامع الکلم بنایا کہ ایک کے اندر سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے اور امت کے سامنے پیش کرتے جا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں. حضرت نے اپنی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیف متفق صفت نیل آیا، اللہ کو تو نیند بھی نہیں آتی، اونگ کا جھونکا بھی نہیں آتا. موسیٰ علیہ السلام نے سوال فرمایا، اللہ تو سوتا نہیں کبھی، کلیم تھے، بہت زیادہ کلام کرتے تھے، فرمایا تجھے کبھی نیند نہیں آتی؟ اللہ نے فرمایا تیرے سوال کا جواب تو میں کل دوں گا، آج موسیٰ تم رات میں جب سوو تو دو کانچ کی بوتلیں ہاتھ میں لے کر سو جانا، تمہارے سوال کا جواب میں کل دوں گا. اب رات میں سوئے، دونوں بوتلیں ٹکرائی، کیا ہوا؟ بہرحال دونوں بوتلیں ٹوٹ گئی. صبح اٹھے تو بوتلیں ٹوٹی ہوئی تھی، اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ ایک رات کی نیند میں تم دو بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکے، اگر تیرا خدا سو جائے تو اس مخلوق کا کیا ہوگا؟ یہ آپس میں ٹکرا جائے گی، یہ مر جائے گی، یہ مٹ جائے گی. اس لیے اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی، لا سینا تم ولا نو، اسے نیند بھی نہیں آتی، اسے اونگ کا جھونکا بھی نہیں آتا. لا یزل ربی ولا ینسا، اس کو کوئی گمراہ بھی نہیں کرتا. دنیا میں تو جھوٹے دستاویزات بنا کر گمراہ کیے جا سکتے ہیں، لا یزل اللہ کو کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکتا. ولا ینسا، دنیا میں تو مسئلے بھول بھی جاتے ہیں، اللہ کبھی بھولتا بھی نہیں ہے. اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی، لا یزل ربی ولا ینسا، بلکہ ارشاد فرمایا ان ربک لبالمرصاد. مرصاد کا معنی ہوتا ہے وہ شکاری جو شکار کرنے کے لیے جنگل میں نکلتا ہے، اور جب شکار سامنے آ گیا، ہرن سامنے آ گیا، خرگوش سامنے آ گیا، تو بالکل نشانے پر تیر لے کر کھڑا رہتا ہے کہ اب آنکھوں کا پلک جھپک بھی نہیں کرنے دیتا، ہاتھ کی حرکت بھی نہیں کرتا، منہ کو بھی ادھر ادھر نہیں پھیلاتا، کبھی ادھر گھومتا بھی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ذرا سا مروں اور شکار ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے برابر تاک میں لگا ہوا ہے. مرصاد کا معنی ہوتا ہے وہ شکاری جو شکار کے تاک میں لگا ہوا ہو. یہ عربی گرامر کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے یہ معنی ہوتا ہے. اللہ نے اس لفظ کو استعمال کر کے اشارہ فرمایا، اے میرے بندو، میں بھی اسی طرح تمہارے تاک میں لگا ہوا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیرے تاک میں لگا ہوا ہے. رات میں سوئے تو بھی، دن میں چلے تو بھی، خلوت میں ہو تو بھی، جلوت میں ہو تو بھی، دل کے خیالات ہیں تو بھی، ظاہر میں میں بول رہا ہوں تو بھی، دنیا کے جس کونے میں کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ ہر وقت ہمارے تاک میں ہے. کوئی انسان اللہ سے چھپ کر کے نہیں جا سکتا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے کسی مرید نے سوال کیا، حضرت کوئی مجھے ایک گناہ سے بڑی محبت ہے لیکن اللہ کا خوف بھی ہے، آپ کوئی ایسا طریق بتا دیجئے کہ گناہ بھی ہو جائے اور خوف بھی نہ ہو. حضرت سے فرماتے کہ گناہ بھی کر لوں اور خوف بھی نہ ہو. حضرت نے فرمایا بہت آسان راستہ ہے. وہ خوش ہو گیا کہ نہ معلوم ہم کیا راستہ بتائیں گے. حضرت نے فرمایا کہ تم اس سرزمین پر جا کر گناہ کر لو جو اللہ کی زمین نہ ہو، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، اور اگر وہ پکڑ کرے تو تم کہہ دیجئے کہ تیری زمین پر تو میں نے گناہ کیا نہیں، تیری حکومت میں تو کیا نہیں، تو کیسے میری پکڑ کر رہا ہے. فرمایا مرید نے کہ حضرت جہاں بھی جاؤں گا اللہ ہی کی زمین، اللہ ہی کا آسمان. تو فرمایا بس اب سوچ لو کہ جہاں جاؤ گے اللہ ہی کی زمین آسمان ہے، تو اللہ ہر جگہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے. جنید بغدادی سید الطائفہ بہت بڑے آدمی تھے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا کبیر امام، اتنا بڑا امام جنید بغدادی کی خدمت میں جایا کرتے تھے.